الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة لعنهم الله وكل نبي يجاب الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليعز من أذله الله ويذل من أعزه الله واستحل لإحرام الله واستعمل من إترتي ما حرم الله والطارق لسنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البهكي في المدخل والزرين في كتابه. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ طرح کے شخص ہیں, میں نے ان پر لعنت کی ہے اور اللہ تعالی بھی ان پر لعنت فرماتے ہیں. اور ہر نبی جواب دے, یعنی ایسے لوگوں کے بارے ہر نبی اپنی برات کا اظہار کرے گا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے پہلا وہ شخص ہے اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا. اللہ کی کتاب میں زیادتی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور 1450 سال ہونے کو ہیں, کوئی زیر زبر کوئی نقطہ کمی بیشی نہیں ہوئی. یہ درست ہے کہ قرآن کریم کی ہر ہر لفظ زیر زبر ہر ہر حرف کا اللہ حافظ ہے, لیکن جب مفاہیم بیان کرتے ہیں, ترجمہ بیان کرتے ہیں, دلیل لیتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائے. یہ کتاب اللہ میں زیادتی ہے. عربی ایک ایسی زبان ہے کہ ایک لفظ کے متعدد معنی ہیں, اور جب وہ جملے میں فقرے میں استعمال ہوتا ہے تو معنی کی تعین ہوتی ہے, لیکن یہ عام زبان کے لیے ہے. قرآن حکیم کا اسلوب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی کے ذمے ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اللہ کی مخلوق تک پہنچائے, اسی طرح فرائض نبوت میں سے آئے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ, کہ آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھائیں کہ ان کی طرف جو نازل کیا گیا اس کا مفہوم کیا ہے, اس سے انہیں سمجھنا کیا چاہیے اور اس پر عمل کس طرح کرنا چاہیے. تو قرآن کے معانی کی تعین یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک آیت بیان فرمائی تو پھر اس کا مفہوم کیا بیان فرمایا, صحابہ کرام نے کیا سمجھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح عمل کیا جو حضور نے قبول فرمایا کہ یہی مفہوم تھا. اب اپنا مقصد حل کرنے کے لیے اس پر کوئی کمی بیشی کرتا ہے تو سب سے پہلا وہ شخص ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرتے ہیں, اللہ اس پر لعنت کرتا ہے اور تمام نبی اس سے بیزاری کا اعلان کریں گے, کسی نبی نے اس سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا. والمکذب بقدر اللہ, اور اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا, یعنی جسے یہ ہو کہ ہم جو کچھ کر لیتے ہیں اللہ کے علم میں تو ہے یا نہیں ہے, جو ہوگا دیکھی جائے گی, تقدیر الہی کے بارے جسے شبہ ہو یا اس کی مختلف تعویلیں گھڑتا ہو. ولتسلط بالجبروت، اور زبردستی طاقت کے زور پر اقتدار پر قبضہ کرنے والا. انسانی تہذیب کا اور انسانی آبادیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک ادارہ بنایا جاتا ہے معاشرے کو توازن سے چلانے کے لیے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے، لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، اسے حکومت کہا جاتا ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایک عام فقیر سے لے کر ایک رئیس تک سب کے حقوق درجہ بدرجہ اس کی پوری پوری حفاظت کرے، ہر ایک کی عزت نفس محفوظ ہو، ہر ایک کا حق اس تک بلا روک ٹوک پہنچے. جہاں رکاوٹ آئے وہاں جزا و سزا کا معاملہ ہے. دو قسم کی سزائیں ہیں، ایک حدود ہیں جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں. کچھ جرائم ایسے ہیں جو جرم سرزد ہو تو پھر صرف حکومت کا کام ہے کہ اس کا ثبوت مہیا کرے، ثابت ہو جائے تو فیصلہ عدالت نے یا حکومت نے نہیں کرنا، اللہ کا فیصلہ نافذ ہوگا. انہیں حدود کہتے ہیں، جیسے قاتل یا زانی یا اس طرح کی کچھ، جن احکام پر، جن جرائم پر قرآن میں احکام وارد ہیں، سزا متعین کر دی. اس کے بعد جو سزائیں ہیں وہ قاضی یا جج جسے آپ کہتے ہیں، اس کی ثوابدید پر ہیں کہ وہ قرآن و حدیث سے اخذ کر کے اس کے مطابق کسی کو قید کرتا ہے، جرمانہ کرتا ہے، کوڑے مارتا ہے، کیا سزا دیتا ہے. تو یہ سزائیں اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہی دی جائے، اس لیے ہیں کہ معاشرے کو برائی سے روکا جائے، ظلم اور زیادتی سے روکا جائے. اسی لیے شرن سزاؤں کا چوک میں عمومی جگہ پر جہاں لوگوں کا اجتماع ہو وہاں نافذ کی جائیں، تاکہ دیکھنے والوں کو بھی عبرت ہو. ایک بندے کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہوتا، مقصد معاشرے کی اصلاح ہوتا. اور کوئی زبردستی اس پر قبضہ کر لے اقتدار پر. اب یہ حکومت بنانے کے لیے اسلام نے کیا طریقہ دیا ہے؟ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ملک کے، قوم کے، امت کے اکابرین جو ہیں، دانشور جو ہیں، سمجھدار لوگ جو ہیں، وہ جمع ہو کر فیصلہ کریں، وہ طے کریں کہ کون مستحق ہے اسے حکومت دی جائے. وہ ایک، دو، تین بندے منتخب کر لیں. ایک ہی کریں تو بھی درست ہے، دو کر لیں تو بھی درست ہے، زیادہ کر لیں تو پھر ان کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے، جس پہ عوام کی اکثریت متفق ہو جائے وہ حکمران ہونا چاہیے. لیکن یوں نہیں، براہ راست عوام کے پاس نہیں جانا چاہیے. اکابرین ملت جو ہیں، دانشور جو ہیں، علماء جو ہیں، صاحب کردار جو ہیں، جو لوگ اونچ نیچ کو سمجھنے والے ہیں، نفع نقصان کے جاننے والے ہیں، ان کی رائے مقدم ہے. پہلے ان سے رائے لی جائے، جس بندے کو وہ متعین کریں اسے عوام کے سامنے پیش کیا جائے. تو یہی طریقہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اپنایا گیا اور یہی باز میں رہا. اس کا کسی حد تک امریکہ میں اس کو اپنایا جاتا ہے، پورا نہ صحیح لیکن کسی حد تک، کہ دو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ سیاسی جماعت کے کچھ سرکردہ لوگ ایک، دو، تین بندے نامزد کر کے اپنی جماعت میں الیکشن کراتے ہیں، ان میں سے جو ایک جیت جائے پھر اسے قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو کسی طرح لوگ چھن کر آتے ہیں، ہر کوئی نہیں آگے آتا، لیکن کوئی اس پر زور بازو سے قبضہ کر لے، طاقت سے قبضہ کر لے اور ذلیل لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دے دے اور معزز لوگوں کو رسوا. جو طاقت سے قبضہ کرے گا ظاہر ہے جو پہلے معزز لوگ ہوں گے, صاحب اثر ہوں گے, وہ ان کی طاقت توڑنا چاہے گا, انہیں ذلیل کر دے گا. اور جو کمزور اور ذلیل لوگ ہوں گے, چور و چکے ہوں گے, ان کو ساتھ ملا گا تبھی قبضہ کرے گا. تو فرمایا ایسے بندے پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بھی لعنت ہے, اللہ کی بھی لعنت ہے, اور کوئی بھی نبی اس کی حمایت نہیں, سب اس سے بیزاری کا اعلان کریں گے. ومستحل لحرم اللہ, اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا, اس پر بھی حضور فرماتے ہیں میری بھی لعنت ہے, اللہ کی بھی لعنت ہے, اور تمام نبی اس سے بیزاری کا اعلان کرتے. یہ حرام کو حلال کیسے کیا جائے؟ اس میں دو تشریح ارشاد کی گئی ہیں کہ حرم الہی میں زیادتی کرے یا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. جیسے ہمارے ملک میں سود حرام ہے, اسے منافع کہہ کر حلال سمجھ لیا جاتا ہے, اس کا نام منافع رکھ دو خاطر, تو یہ اللہ کے حرام کو حلال کرنے والی بات ہے نا. تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت, رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت, اور تمام انبیاء سے بریت کا اظہار. والمستحل من اطرتی, اور فرمایا میری اولاد, میرے خاندان کے لوگوں کو ان پر زیادتی کرنا جائز سمجھتا ہوں. اب اس کے بھی دو معنی کیے گئے ہیں شارحین کی طرف سے. ایک معنی تو یہی ہے کہ میرے خاندان کے, میری نسل کے لوگوں پر زیادتی کرے. دوسرا معنی وہ فرماتے ہیں کہ میری نسل کا بندہ ہو اور پھر وہ خلاف اسلام کام کرے. سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارے, لیکن حضور فرماتے ہیں اگر کسی کوئی میری نسل سے ہو اور پھر وہ خلاف سے اسلام کام کرے تو میری طرف سے اس پر لعنت ہے, اللہ کی بھی اس پر لعنت ہے, اور کوئی نبی اس کا دامن نہیں تھامے. یعنی اس پر دوسروں کی نسبت زیادہ ذمہ داری ہے. جو لوگ سید ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو حضور کا ارشاد یہ ہے کہ ان پر زیادہ ذمہ داری ہے کہ ان کے کردار میں میرا عکس نظر آئے, چونکہ وہ تو خاندانی وارث بھی ہیں, خون کے وارث بھی ہیں, تو انہیں میرے کردار کی وراثت کا اظہار بھی ہونا چاہیے. ان کے کام سے, ان کے تعلقات سے, ان کے کاروبار سے یہ مترشح ہونا چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. اگر وہ بھی بے دینے پہ کمر بستہ ہو جائے تو فرمایا میری طرف سے بھی ان پر لعنت ہے, اللہ کی طرف سے بھی, اور کوئی نبی ان کے ساتھ تعلق کا روادار نہ ہو. کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ انہیں اختیار کر لیں, برائی اختیار کر لیں, بدکاری اختیار کر لیں, شراب پینا شروع کر لیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے. والتارک لسنتی, اور چھٹا وہ جو میری سنت کی پرواہ نہ کرے, ترک کر لیں. سنت کی بہت سی قسمیں ہیں, اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جو ضروری ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, اور ایسی سنتیں جن کا اتباع ضروری نہیں ہے وہ پکڑ لیتے ہیں. ایک تو سنت ہے عبادت, سنت عبادیہ, جیسے آپ سنت نماز ادا کرتے ہیں, حضور نے سنت موقدہ پہ ہمیشہ دوام فرمایا، ساری عمر ادا فرماتا، اس کی تاکید ہے. کچھ سنتیں غیر موقدہ ہیں، جیسے عصر کی عشاء کے پہلے چار سنتیں. غیر موقدہ سے مراد یہ کہ ان پر حضور نے تاکید نہیں فرمائی، کبھی ادا فرما لیتے تھے کبھی نہیں بھی فرمائی. موقدہ سے مراد یہ ہے کہ حضور ہمیشہ ادا فرماتے تھے. یہ وہ سنتیں جو عبادت ہیں. کچھ امور ہیں سنت عادیہ، وہ عبادت نہیں ہے، ان پر عمل نہ ہو تو سنت عبادت کو چھوڑ دینا گناہ ہے، عمل کرنا ثواب ہے. کچھ امور عادی ہیں کہ حضور چادر کس طرح اوڑھتے تھے، بال کس طرح دھوتے تھے، کنگھی کس طرح فرماتے تھے، وہ عام امور عادیہ جو ہیں، کھانا کس وقت پسند کرتے تھے، کھانے میں کیا چیز زیادہ پسند کرتے تھے، یہ امور عادیہ ہیں، روزمرہ کے امور ہیں، انہیں سنہ نے عادیہ کہا جاتا ہے. اگر عمل نہ ہو سکے تو حرج نہیں، عمل ہو سکے تو نور نلا نور ہے. لباس عطر کیسا تھا، ٹوپی مبارک کیسی تھی، امامہ شریف کیسا تھا، انداز گفتگو کیسا تھا. تو یہ جو انداز امور عادیہ جو ہیں، روزمرہ کے کام جو ہیں، ان میں انہیں سنن عادیہ کہتے ہیں. سنن عادیہ میں یہ ہے کہ کسی کو اتباع نصیب ہو تو نور علی نور ہے، نہ کر سکے تو گناہ نہیں. کچھ سنتیں سنن اضطراریہ، یعنی جو واقعات حضور کے ساتھ ہوئے لیکن ان پر عمل ضروری نہیں، ان کا ماننا ضروری نہیں. جیسے حضور کا دانت مبارک شہید ہو گیا تو اب ساری امت دانت توڑ لے، یہ سنت اضطراری ہے، یہ ضروری نہیں. یہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے دانت توڑ لیے. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے، میں نے کہیں دیکھے بھی، شاید یہیں پاکستان میں وہ جو شاہی مسجد میں نماز رات پڑھے ہیں ان میں پڑھے ہیں، کہ ان میں پتہ نہیں بہت ساری مٹھی بھر دانت پڑے ہیں، کچھ داڑے ہیں کچھ دانت. یہ کیسے ہیں؟ یہ حضرت ویس کرنی کیا؟ یہ ساری خرافات. یہ سنت اضطراری ہے، اور سنت اضطراری واجب العمل نہیں ہوتی. مثلا کتنے نبی جو راہ حق میں شہید ہو گئے، اب نبی کی گردن کٹ گئی، یہ سنت ہے ساری امت گردنیں کٹا لے؟ کسی نبی کا ہاتھ شہید ہو گیا جہاد میں، ساری عمر ایک بازو امت ساری کٹا لے؟ یہ نہیں ہوتا. یہ روایت مولوی اسماعیل نے یہ شیعہ حضرات کا اس دور میں متقدمین کی مثال کا عالم تھا، بہت سیا بڑا وسیع المطالعہ، بڑے حافظے والا، بڑا تکڑا عالم ساشی حضرات کا. تو کوئی مولوی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، عموماً اس کا مناظرہ پھر حضرت رحمۃ اللہ ایسے ہوتا تھا. اس نے ایک مناظرے میں یہ پیش کی تھی حضرت جی کے سامنے، حضرت ویس کرنے نے دانت نکلوا دیے تھے، سارے دانت توڑ دیے، نکلوا نہیں کہتے ہیں، پتھر سے توڑ دیے تھے. حضرت نے فرمایا، یہ گھڑی ہوئی کہانی ہے، کسی مستند کتاب سے لا کر دکھاؤ، یہ رتب و یابس سے دلیل پیش نہ کرو، کسی اتھنٹک کسی مستند کتاب سے، کسی مستند روایت سے لا کر دکھاؤ. تو نہیں لا سکا. فرمایا یہ سنت اضطراری ہے، آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا، ساری عمر دانت تڑوا لے؟ ایسا نہیں ہوتا. تو کچھ سنتیں ایک آج کل ایک اور چلی ہوئی ہے نا سنت، جی وہ حجامہ سنت ہے. یہ ایک علاج ہمارے زمانے تک، ہم جب نوجوان لڑکے تھے تب تک ہوتا تھا کہ کوئی درد ہو جاتا چھاتی میں، سینے میں، کمر میں، یا ایک درد ہوتا ہے نمونیے کا، ذات الجنب اسے کہتے ہیں طب کی اصطلاح میں، تو اس کا علاج یہ ہوتا تھا کہ جو جہاں درد سینے میں تو اس پر پچھنے لگوا کر اوپر وہ ہمارے تو حجام لگاتے تھے، اور وہ ایک مٹی کی ڈولیاں اس وقت ہوتی تھی، اس میں کوئی گھاس ڈال کے اسے آگ لگا دی، وہ آکسیجن جل جاتی ہے، وہ ڈولی چموڑ دی تو وہ پھر سک کرتی ہے، تو کچھ تھوڑا بہت خون بھی نکل آتا اور درد ٹھیک ہو جاتا. تو قدیم میں یہ علاج تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوئی اور آپ نے بھی یہ علاج کرایا، یہ عام علاج تھا، عام لوگ کرواتے تھے. آج آپ یہ 1400 سال بعد تک ہمارے دیہات میں بھی رہا. وہ اب یہ گاڑ لیا جی حجامہ سنت ہے، جس کو تکلیف ہے یہ نہیں ہے، حجامہ کرو، پیسے 5000 روپیہ دے، یار خدا کا خوف کرو. بیماری اضطرارن ہوتی ہے، کوئی جان بوجھ کر نہیں لیتا، تو بیماری سنت اضطراری ہے، زبردستی آ جاتی ہے، تقدیر کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے، کوئی جان بوجھ کر بیمار نہیں ہوتا. تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ نے علاج کرایا، تو بیمار ہونا سنت نہیں ہے. تو عجیب بات ہے، جن سنتوں کی تاکید ہے وہ سنتیں چھوٹ گئیں، فرض چھوٹ گئے، نماز نہیں پڑھتے، حجامہ کرا لیتے ہیں، 5000-10000 روپے بھی دے آتے ہیں، یہ جی سنت ہے، کمال ہے. تو فرمایا ایسے لوگوں پر میری طرف سے بھی لعنت ہے، اللہ کی طرف سے بھی، اور کوئی نبی ان کا ساتھ نہیں دے گا، سب نبی ان سے بیزاری اختیار کریں گے. لہذا ان امور میں احتیاط چاہیے. یہ بہکین مدخل میں اور زرری نے اپنی کتاب میں یہ حدیث بیان فرمائی ہے. وعن مطر بن عقائم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى الله لعبدا ان يموت بارض جعل له اليها حاجه رواه احمد والترمذي او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت مطر بن عقائم سے روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے ایک زمین میں مرنے کا فیصلہ کرتا ہے، اسے اس کی طرف کوئی حاجت کر دیتا ہے. فرمایا موت جہاں اللہ نے لکھی ہے، بندہ خود خود وہاں پہنچ جاتا ہے. ایسا نظام ہے اس کا کہ جہاں موت لکھی ہے وہاں اسے کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے، بڑا اہتمام کر کے، خرچے کر کے، ویزے لے کر، تکلیفیں اٹھا کر، بڑی محنت سے وہاں جا پہنچتا ہے. آگے موت ہوتی جہاں اللہ نے مقدر کی ہے، بندہ خود محنت کر کے، کسی کو کھینچ کر نہیں لے جانا پڑتا. اس کا نظام ایسا ہے کہ جہاں موت لکھی ہے اسے ایسا کو کام پڑتا ہے کہ وہ خود وہاں پہنچ جاتا ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ضراری المؤمنین قال من آبائہم فقلت یا رسول اللہ بلا عمل قال اللہ اعلم ما کانوا عاملین قلت فضراری المشرکین قال من آبائہم قلت بلا عمل قال اللہ اعلم ما کانوا عاملین. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، مسلمانوں کے نابالغ بچے جو فوت ہو جاتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ رہیں. بڑی خوبصورت بات حضور نے فرمائی، یہ نہیں فرمایا جنت میں جائیں گے یا جنت میں جائیں، فرمایا اپنے والدین کے ساتھ ہوں. تو وہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے تو کوئی عمل بھی نہیں کیا، والدین سے تو غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، پھر والدین مجاہدہ بھی کرتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، اس کے فیل جنت جائیں گے، تو انہوں نے تو کیا بھی کچھ نہیں، چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کو علم ہے کہ اگر انہیں عمر دیتا تو وہ کیا کیا کرتے، ہر ایک کے بارے اللہ کریم سب جانتے ہیں. فرماتی ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ تو مشرکین کے بچے کہاں جائیں، کفار کے بچوں کو کیا ہوگا؟ قال من آبائی، آپ نے فرمایا اپنے باپ دادوں کے ساتھ ہی جائیں گے، ماں باپ کے ساتھ ہی جائیں گے، جدھر ماں باپ جائیں گے بچے بھی جائیں گے. میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے تو کوئی عمل نہیں کیا، نہ کفر کیا، نہ گناہ کیا، تو ماں باپ تو کفر کر کے جہنم جائیں گے، وہ بیچارے بغیر عمل کے. قال اللہ اعلم ما کانوا عاملین، حضور نے فرمایا اللہ جانتے ہیں کہ انہیں مہلت دیتا تو وہ کیا کیا کرتے. اللہ کے لیے کوئی ماضی کوئی مستقبل نہیں, اس کا علم حضوری ہے, ہر چیز ہما وقت اس کے روبرو دست بستہ حاضر ہے. تو وہ خوب جانتے ہیں کہ کس کو کہاں بھیجنا ہے. وابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواعظ والموعود فی النار. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے زندہ گاڑنے والی اور جس کو گاڑا گیا دونوں دوزخ میں جائیں گے. تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ گاڑنے والی کو سمجھ میں آتا ہے کہ معصوم بچی کو اس نے زندہ درگور کر دیا تو گاڑنے والی کا کیا قصور. لیکن واضح ہے کہ یہ گاڑنا مشرکین کی کفار کی عادت تھی اور جو بچی گاڑی کی وہ بھی مشرکینوں کفار کی تھی. کلمہ پڑھنے کے بعد تو یہ حرکت کسی نے نہیں کی نہ کوئی کرتا ہے. تو ظاہر ہے مشرکین کے بچے مشرکین کے ساتھ ہوں گے. فرمایا گاڑی جانے والی اور گاڑنے والی دونوں دوست کی. وعن ابن ابی درداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز و جل فضل علی کل عبد من خلقہ من خمس من اجلہ و عملہ و مضجعہ و آثرہ و رزقہ. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مخلوق میں سے اللہ ہر بندے کی پانچ باتوں سے فارغ ہو چکا, یعنی پانچ باتوں کا فیصلہ ہو گیا, طے ہو گیا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اس کی اجل سے اللہ کے علم ہے کہ کب واقعی اس کی موت آئے گی اور وہ فیصلہ ہو گیا, اسے کوئی نہیں آگے پیچھے کرتا. اس کے عمل سے اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کیا کرے گا کیا ہوگا. جو علم الہی میں ہے وہی ہوگا. کوئی بندہ اپنے عمل سے اللہ کے علم کو غلط ثابت نہیں کر سکتے. اللہ تو کہتے تھے یہ ایسا ہوگا تو میں نے ایسا نہیں کیا, ایسا کیا, ایسا ہی ہوگا جیسا اللہ کے علم میں ہے. اس کے رہنے کی جگہ سے اللہ کریم جانتے ہیں کون کہاں کہاں رہے گا, کہاں کہاں کا پانی پیے گا, کس کس ہوا میں سانس لے گا, کس کس زمین سے روزی کھائے گا, کہاں کہاں سجدہ دے گا, کہاں کہاں گناہ کرے گا, سارا طے ہو گیا. وہ فارغ ہو گئے اس بات سے. اس کے پھرنے کی جگہ سے وہ کتنے سفر کرے گا, کہاں آئے جائے گا, کہاں تک اس کا تصرف ہو, سب اللہ کے علم میں ہے. اور اس کے رزق سے یہ بھی طے ہو گیا کہ اس کے پاس کتنا رزق ہوگا, اپنا حصہ ہی کھائے گا, باقی رکھ کے مر جائے گا, دوسروں کا حصہ نہیں کھا سکتا. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تکلم فی شیء من القدر رسل عنہ یوم القیامة من لم یتکلم فیہ لم یسأل عنہ سئل عنہ من تکلم فی شئن من القدر سئل عنہ یوم القیامہ ومن لم یتکلم فیہ لم یسأل عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے تقدیر میں کلام کیا قیامت کو اس سے پوچھا جائے گا. تقدیر علم الہی کا نام ہے. جس نے اس پر اعتماد اور یقین نہ ہو اور اس پر سوال اٹھائے یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیوں ہوا, فرمایا اس کا بھی قیامت کو جواب دینا پڑے گا. اور جس نے کوئی سوال نہ کیا اسے پوچھا نہیں جائے گا. بلا سوال جس نے یقین کر لیا اسے نہیں پوچھا جائے گا. اور حضرت ابن ملمی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آئی. ابن ملمی تابعین میں سے ہیں اور حضرت ابی بن کعب صحابی ہیں جلیل القدر. تو وہ کہتے ہیں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا میرے دل میں تقدیر کے متعلق شبہات آتے ہیں. آپ کی ایسی حدیث بیان کر دیں کہ شاید اللہ میرے دل سے یہ شبہات دور کر دے. مجھے عجیب سا لگتا ہے, اللہ قادر ہے جو چاہے کرے, لیکن یہ بندہ کیا کرتا ہے, تقدیر کیا ہے, ہوتا کیا ہے, پھر عمل کرنے کا بھی حکم ہے, ادھر یہ فرماتے ہیں فیصلہ بھی ہو چکا, یہ کیا ہے سمجھ نہیں آتی, مجھے وسوسے آتے ہیں. تو آپ کوئی ایسی حدیث بیان فرما دیجئے کہ مجھے ان وسوسوں سے نجات مل جائے. انہوں نے فرمایا فقالا لو ان اللہ عذب اہل سماوات و اہل ارضہ عذبہم و غیر ظالمین لہم. انہوں نے فرمایا رے اللہ کے بندے, جتنی مخلوق زمینوں یا آسمانوں میں, اللہ سب کو دوزخ میں ڈال دے, سب پر عذاب نازل کر دے, کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق ہے؟ ایک بندے نے ایک ایک اینٹ منگوائی, کاریگر خود منگوایا, سیمنٹ خود منگوایا, زمین اس کی اپنی تھی, اس نے ایک ایک اینٹ گارا لگا کر خوبصورت مکان بنایا, اب وہ گرا دے تو کسی کو کیا تکلیف؟ کوئی ہے اعتراض کرنے والا بھی اتنا خوبصورت نیا مکان کیوں گرائے؟ اس کا اپنا ہے, ذرا ذرا اس نے اخراجات اس کے اپنے, محنت اس کی. فرمایا زمین و آسمان یا کائنات کی ساری مخلوق اس کی اپنی ہے, اس نے عدم سے اس کو وجود دیا, وہ ساری کو جہنم میں جھونک دے, کسی کو کیا اعتراض؟ کسی کی ہے مخلوق, کسی کا کوئی اثر ہے؟ کوئی اسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے زیادتی کی, اس کی اپنی تخلیق ہے, وہ جو چاہے جیسے چاہے کرے. وَلَوْ رَحِمَهُمْ قَانَتْ رَحْمَتُ خَيْرَ لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ. اور اگر ساری مخلوق پر رحم کر دے, سب کو جنت میں داخل کر, سب پر انعامات عام کر دے, تو ان کے کردار سے اس کی رحمت بہتر ہے, اس کا انعام و اکرام جو ہے وہ بہت بڑا ہے. تو کوئی کما کر اتنا حاصل نہیں کر سکتا جتنی اس کی عطا سے ملتا ہے, اس پر بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں. ولو انفقت مثل احد ذهبا فی سبیل اللہ ما قبلہ اللہ منک حتی تؤمن بالقدر. اور اگر تو احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے, خیرات کر دے, بانٹ دے اللہ کی راہ میں غربا و مساکین میں, وہ قبول نہیں ہوگا جب تیرا یقین تقدیر پر جب تک نہ ہو, علم الہی کو جب تک تو قبول نہ کر دو, اس کی شان اس کی عظمت کا قائل نہ ہو. ایمان ضروری ہے اعمال کی قبولیت کے لیے, کفر سے نیکی قبول نہیں ہوتی, آخرت کا انعام نہیں بنتا, وہ دنیا کے کام ضرور آ جاتی ہے, دنیا میں اس کا فائدہ مل جاتا ہے. وَتَعْلَمَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِخَطِيئَتِكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ یصیبک و کرامت و علی غیر حاضر. اور یہ سمجھ لے کہ جو کچھ تجھے ملا ہے وہ تجھے ملنا ہی تھا, اور جو تجھے نہیں مل رہا وہ تیرا ہے نہیں, اس کے لیے کیوں روتا ہے؟ جو تو نے پا لیا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں, وہ تیرا ہی تھا, وہ تو ہی تک ہی آنا تھا. دو چیزیں نہیں مل رہا اس کے لیے غم نہ کر, اس کے لیے رونا دھونا چھوڑ دے, وہ تیرا ہے نہیں, کسی اور کا ہے, اس کو ملے گا, تو اس کے لیے کیوں روتا؟ کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا حضرت کعب رضی اللہ عنہ. یہاں جسے کچھ مل جائے وہ کہتا ہے یہ میرا کمال ہے, میری عقل نہ ہوتی میں یہ نہ کرتا تو کیسے مل سکتا, اور جو ضائع ہو جائے اس کے لیے پیٹتے رہتے ہیں کہ جو نہیں ملا وہ لینا چاہیے, اس سے سفارش کراؤ, اسے رشوت دے. سے وہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے, جو تیرا ہے وہ تجھ ہی کو ملے گا, جو مل گیا وہ شکر کر کے یہ میرا ہے, جو نہیں ملا وہ سمجھ لے تیرا ہے نہیں, کسی اور کا, اس کے لیے کیوں روتا ہے. کتنی آسان ہو جائے زندگی, کتنے خوشحال ہو جائیں لوگ, کتنے غم ختم ہو جائیں اگر یہ کیفیت نصیب ہو جائے. اور فرمایا ولو مت على غیر هذا لدخلت النار. پھر انہوں نے کہا کہ اگر تو اس عقیدے کے علاوہ مرے گا, یعنی اللہ کی عظمت سے یہ اقرار نہیں ہوگا کہ جو ملا وہ اس کی عطا, جو نہیں ملا وہ میرا تھا ہی نہیں, اللہ نے کسی اور کے لیے مقرر کیا, اگر تیرا یہ ایمان نہیں ہوگا تو اس سے بغیر مر گیا تو دوزخ میں جائے گا. وہ فرماتے ہیں قال ثم آتيت عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. پھر وہ دوسرے جلیل القدر صحابی عبد الله بن مسعود کی خدمت میں حاضر, وہاں سارا قصہ بیان کیا. فقال مثل ذلك, انہوں نے بھی مجھے یہی جواب دیا. پھر فرماتے ہیں ثم آتيت زید بن ثابت, میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. حدثني عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك, تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے بیان فرمائی جس کا مفہوم یہی تھا.